سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، بے پناہ نعمتیں خداوند متعال نے نصیب فرمائی ہیں۔ خداوند متعال کے وجود میں شب و روز سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، ظاہر ہے خدا کمال کے اوپر، تو یہ وقت میں تبدیلی آنے سے خدا کی نعمتوں میں کیوں تبدیلی آتی ہے؟ مثلاً جمعے کے دن وہی خدا ہے جو ہفتے کے دن ہے، شب جمعہ کیوں رحمت ہے؟ اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ خدا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن وہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے کوئی بہانہ بناتا ہے، اس کے لیے ساری شبیں ایک جیسی ہیں، شب قدر بھی اس کے لیے ایک جیسی ہے، لیکن اس نے ایک کو شب جمعہ قرار دے دیا، ایک کو شب قدر قرار دے دیا، ایک کو شب عرفہ قرار دے دیا، تاکہ بندہ کسی بہانے سے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اب یہ کہ آپ اور میں اس بصیرت کو اپنے اندر ایجاد کر لیں کہ ہم خدا کے دیے ہوئے بہانوں کو ضائع نہ ہونے دیں، کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں، شب جمعہ ہو کوئی ایک عمل ایکسٹرا کر لیں، کوئی ایک زیارت زیادہ پڑھ لیں، ہر رات اچھے کام کرتے ہیں اس رات تھوڑا سا زیادہ کر دیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اور میں اس رات کو اہمیت دینے والے کم از کم کہلائیں گے، اور اس کی نہیں معلوم کتنی نعمتیں ہوں گی۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم وہ سب شاید نہ کر سکیں، لیکن کم از کم کچھ کر لیں۔ کچھ نہیں کر سکتے، مثلا ایک شب جمعہ میں مرحومین کے لیے فاتحہ زیادہ پڑھ لیں، کوئی زیارت پڑھ لیں، کوئی سورہ پڑھ لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کچھ کر لیں۔ دعا پڑھ سکتے ہیں، دعائے کمیل پڑھ لیں، دعائے توسل پڑھ لیں، حدیث قصہ پڑھ لیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری روح کا کوئی نہ کوئی تعلق شب جمعہ سے جڑ جائے گا۔ ہمیں کیا معلوم جب ہم مریں گے تو ہمیں برزخ میں کیا دیکھنا ہے، میں نہیں معلوم، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہاں برزخ میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نعمتیں مل رہی ہوں اور ہمیں نہ ملی ہوں کہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی تھی، تو پھر کتنا افسوس ہوگا اس وقت۔ تو انسان اس شب جمعہ کو اہمیت دے تاکہ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو شب جمعہ کے لیے پتہ نہیں کتنی برکتیں مل رہی ہوں گی، تو کچھ ہمیں بھی نصیب ہو ہی جائے گا کہ چلو کم از کم اتنا تو کرتے تھے۔ اسی طرح نماز شب کا معاملہ ہے، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 3 رکعت پڑھو، 1 رکعت پڑھو، کچھ کر لو، نماز شب سے ہمارا تعلق جڑا رہے۔ اچھا کوئی یہ کہے مولانا میں ہر روز اذان کے بعد اٹھتا ہوں، کوئی بات نہیں، اذان کے بعد اٹھتے ہو، فجر کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھ کے 3 رکعت نماز شب پڑھ لو، قضا پڑھ لو، کوئی نہ کوئی رابطہ جڑا رہنا چاہیے۔ اس میں یہ ہوگا کہ سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال ایسے کرتے رہیں گے، کبھی تو خدا توفیق نصیب کرے گا، کبھی تو وقت آئے گا۔ چلو خدا نہ کرے نعوذ باللہ اسی عالم میں مر گئے، تو اللہ کے سامنے نماز شب کو اہمیت دینے والوں میں تو آئیں گے نا، کم از کم یہ اہمیت دیتے تھے، نظر انداز کرنے والوں میں تو نہیں آئیں گے۔ ہمیں خدا کے لطف و کرم کے لیے بہانے چاہیے۔ البتہ ہم سب جانتے ہیں خدا بہت کریم ہے، معمولی معمولی بہانوں پہ بخشنے والا ہے، تو ہمیں صرف بہانوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ خدا نے مثال لطف فرمائے گا اور یہ مراحل ہمارے لیے یہاں پر اور وہاں پر آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر تمام آئمہ کے حضور ادائے احترام کے لیے، بالخص بی بی ام الائمہ کے حضور عرض تسلیت کے لیے ادائے احترام، اور ان تمام کی شفاعت کے اصول کے لیے اپنے لیے اور مرحومین کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ انسان خدا نے متعال کی بہترین مخلوق، تبارک اللہ احسن الخالقین، خدا نے متعال نے انسان کی خلقت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے اور بدترین مخلوق ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر بدترین مخلوق حساب کریں تو کوئی جانور ایسا نہیں ہوگا جس نے وہ جرم کیے ہوں جو انسانوں نے کیے ہوں گے، کوئی جانور ایسا نہیں کرے گا جو جرائم انسان نے کیے ہوں گے۔ یعنی مثلا کوئی جانور نہیں دیکھا ہوگا ہم نے جس نے 10,000 بندے مارے ہوں، جانور کہاں ہوگا، اس انسان نے مارے ہوں گے، 10,000 مارے ہوں گے۔ یہ صدام لعین پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا تو یہ مجرم تھا، پتہ نہیں ایسے کتنے ہیں۔ اور یہ تو چلو اسلحے سے مارتے ہیں، یہ جو مس مینجمنٹ کر کے ہم لوگ کروڑوں انسانوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، یہ کم جرم ہے؟ یعنی بعض اوقات یہ لگنے لگتا ہے کہ جو لوگ مس مینجمنٹ کر رہے ہیں ان کی جگہ اگر اچھا پڑھا ہوا ایک گریجویٹ بندہ بھی ہوتا اور سنسیئر ہوتا، ان سے 1,000 گنا بہتر فیصلے کر لیتا۔ تھوڑا سا سنسیئر بندہ ہوتا ان سے 1,000 گنا بہتر فیصلے کر لیتا۔ اس طرح نہیں مرتے لوگ، کوئی چیز نئی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں یہ حادثتاً ہو گیا، پہلے پتہ نہیں تھا کہ ہونے والا ہے۔ نہیں بھائی، سب کو پتہ تھا، 2010 میں بھی تو ہوا ہی تھا، اس وقت آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا کیا؟ اور مثال کے طور پر اب جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو وہ مس مینجمنٹ ہے جو تباہی آنے سے پہلے ہے، اور پھر وہ چوری چکاری اور لٹیرا پن ہے جو تباہی آنے کے بعد ہے، ہر طرف سے چوری ہے۔ اب جو اس کے نام پر ملے گا اس میں چوری، ہر طرف سے چوری، سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان ہیں جانور ہیں، کیا مصیبت ہے یہ، کسی پہ رحم نہیں کرتے، کسی پہ رحم نہیں کھاتے۔ اور پھر انسان یہی سوچنے لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس روایتیں تھیں کہ اگر تم لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر بند کر دو گے تو خدا ظالموں کو مسلط کرے گا، پھر دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ راستہ کہاں سے ہے؟ راستہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو احیا کرو، اس کو احیا کرو۔ تو یہ انسانی طبیعت بڑی عجیب ہے، اچھا کرنے پہ آتی ہے تو اسی میں انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والے بنتے ہیں، آئمہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بنتے ہیں، اور برائی کرنے پہ آتی ہے تو دنیا کے کسی جانور نے وہ جرم نہیں کیے ہوتے جو انسان نے کیے ہوتے ہیں. ایک تو یہ مشکل ہے، دوسری ایک اور مشکل ہے، کسی بھی اسٹیج پہ جا کر یہ اطمینان نہیں کر سکتے کہ اب خرابی نہیں آئے گی. 50 سال پہ گمراہ ہوگا، 60 سال پہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مرتے دموں گمراہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم پہ کچھ ہو سکتا ہے. تو انسان اپنے اندر اس بات کو احساس کرنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو کہ اب گمراہی نہ آئے، پھر امکان ہے یا نہیں ہے؟ امکان تو ہے. ایک اس بات کو لے لیں، دوسرا وہ خطرہ کہ پتہ نہیں اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں. لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ بھائی اپنے اوپر اعتماد مت کرو. ہم اپنا تزکیہ نفس خود کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. ہم تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں شیطان کے شر سے بچانے والا کون ہوگا؟ خدا ہوگا. یہ بات ہمیں شروع سے سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ جتنے بھی کام ہونے ہیں، اچھائی میں تزکیہ نفس ہے، تہذیب نفس ہے، اچھی زندگی، اچھی موت، یہ سب خدا کی طرف سے ہونا ہے. ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں لیکن نتیجے ہم نہیں لے سکتے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. جانتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اصل نتیجہ خدا کی طرف سے ملنا ہے. تو مثال کے طور پر میں زیادہ سے زیادہ کیا کر لوں گا؟ مثلا واجب نمازیں پڑھ لوں گا، چند عبادتیں کر لوں گا، تھوڑی بہت توجہ دے دوں گا اپنے اوپر، کافی ہے؟ نہیں. تو یہ کفایت کا معاملہ کہاں سے آئے گا؟ یہ خدا کی طرف سے آئے گا. تو جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں اس کام پہ اعتماد نہ کریں، اس کام کے پیچھے خدا پہ اعتماد کریں. ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، جو آپ نے پڑھی یہی قبول ہونے کے قابل ہے؟ نہیں. تو قبول ہونے کے لیے کس پہ اعتماد کریں؟ خدا پہ. تو خدا سے کہہ سکتے ہیں، خدا پڑھنے کو میں نے پڑھ لی ہے لیکن میں جانتا ہوں قابل نہیں ہے، تو ہی قبول کر لے تو قابل ہو جائے گی، ورنہ قابل نہیں ہے. تو مجھے تو ایک اور بات واضح طور پہ اپنے لیے سمجھ میں آتی ہے، ہماری بہت ساری عبادتیں، معذرت کے ساتھ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری بہت ساری عبادتیں اہانتیں ہیں. ہم اہانت کر رہے ہیں، دیکھتے خدا کی سمت ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، خدا کو نہیں سوچتے، پوری پوری نماز پڑھ دیتے ہیں. اہانت نہیں ہے یہ؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں، مثلا یہاں بیٹھا ہوں مجلس عرض کرنے کے لیے، میں فون نکال کے کسی اور سے بات کرنا شروع کر دوں، جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں ان کے لیے انسلٹ ہے یہ کہ بھئی آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں. جب تکبیرۃ الاحرام کہہ کے خدا کے سامنے حاضر ہو گئے تھے، اب کیوں کہیں اور سوچ رہے ہیں؟ یہ اہانت نہیں ہے؟ اچھا خدا کو ہم نے بلایا کہ مثلا ہم، اے خدا یا محسن و قد اتاک المسی، پھر خود غائب ہو گیا. تو مجھے یقیناً یہ لگنے لگا ہے کہ ہماری بہت ساری عبادتیں نہیں ہیں، ہم لوگ اہانتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کر لیں، بہتر کریں گے. کل میں نے ایک سولجر بازار میں جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، تو مجھے تکرار نہیں کرنی چاہیے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے وہ جملہ یہاں پہ بھی کہہ دوں. تو جو ہمارے سننے والے ہیں تو وہ بعض اوقات ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک ہی جملہ کتنی دفعہ بولا ہے، تو مجبور ہیں بھائی، ہم کہاں سے لائیں. لیکن جملہ اچھا ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد وعجل فرج. میں خود اس بات میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں، اور میں اعتراف کرنے میں ظاہر ہے کیا کوئی خرابی نہیں ہے، میں خود لڑتا ہوں. آپ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ہماری نمازیں بہتر کیسے ہوں؟ انسان کوشش کرتا رہتا ہے ظاہر ہے، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ یہ جو ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں, سورہ حمد نے ہمارے پاس بالکل شروع, اور خطبے میں بھی ایسے ہی بالکل شروع ہمارے پاس ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ تعریفیں ساری خدا کے لیے ہیں. شکر ہے یا نہیں ہے؟ شکر ہے. جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو شکر سوچتے ہیں کیا؟ میں تو نہیں دیکھتا. اچھا, اس کو اس طرح سوچیں, اب آپ پہلی سورہ فاتحہ ممکن ہے مجلس کے بعد پڑھیں, ممکن ہے کہ آج رات نماز شب میں پڑھیں, ممکن ہے فجر کی نماز میں پڑھیں. تو فاتحہ پڑھتے وقت آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک تو خدا کی رحمان اور رحیم صفت کو اپنے ذہن میں لا, یہاں سے شروع کر. خدا رحمان و رحیم ہے, تو میں غلطیاں تو میں بہت کروں گا لیکن خدا رحمان و رحیم ہے, خدا رحم کرنے والا. دوسری بات کیا ہے؟ خدا تیرا شکر بے پناہ نعمتوں پہ جو تو نے مجھے دی. اس شکر کے ساتھ ایک اعتراف, ربط ہوئی ہے رب العالمین, نعمتیں تیری ہیں, ربط ہوئی ہے. پھر دوبارہ اس بات کو قبول کرنا ہے کہ یہ جتنی نعمتیں دی ہیں وہ سب تو نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے سائے میں دی ہیں مجھے. اچھا, اب ایک بات ہے, کوئی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بہت بڑی سختی سے گزر رہے ہوں اور آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہو, اور سورہ فاتحہ میں پہلا جملہ کیا ہے؟ اے خدا تیرا شکر. اور ابھی کسی بہت بڑی سختی سے گزر رہے ہیں اور جملہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ شکر خدایا. صحیح, اس وقت میچ کر رہی ہوتی پوزیشن. تو مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ مثلا کسی کا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہو اور آپ اس کو ریسکیو کرنے جائیں, اس کو نکالیں گاڑی سے, اور وہ بالکل مرتا جلتا بیچ بیچ میں ہو, آپ اس سے کہیں شکر کرو. صحیح ہے, تو وہ پہلی بات تو یہ سوچے گا کہ بھائی اتنی بڑی مصیبت آ گئی میرے اوپر, ابھی بھی کہہ رہا ہے شکر کرو. خدا ہم سے کہہ رہا ہے نہیں, شکر کرو, شکر کرو, سب نعمت ہے, سب نعمت ہے. اسٹارٹ کیا ہے الحمد کا؟ الحمدللہ رب العالمین, خدا تیرا شکر بے پناہ نعمتوں پہ جو تو نے ہمیں دی ہیں. تمام عالمین کا پالنے والا تو ہے, میرا پالنے والا بھی تو ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں, مجھے پتا ہے تو میرا پالنے والا ہے, میں نہیں کہیں جا رہا. زندہ رہا تب بھی پالنے والا تو ہے, مر گیا تب بھی پالنے والا تو ہی ہے. میں زندگی موت سے نہیں گھبرا رہا چونکہ عالمین کا رب تو ہی ہے. تو کون سی مصیبت آئے گی اس سے زیادہ؟ موت آئے گی نا. موت کے بعد رب کون ہے؟ وہی رب ہے. خدا تیرا شکر ہے تو پالنے والا ہے. اور اس پالنے میں خوبی کیا ہے؟ وہی کہ اس پالنے میں رحمانیت ہے, اس کی رحیمیت ہے, پالنے میں سختی نہیں ہے, رحم کے ساتھ پالتا ہے. بعض اوقات ماں باپ پالتے ہیں یہ تھوڑا سختی کے ساتھ پالتے ہیں. خدا وہ پالنے والا ہے جو رحمانیت اور رحیمیت سے کبھی خالی نہیں ہونے دیتا, ہمیشہ رحمانیت رحیمیت کے ساتھ پالتا. اس کے بعد کہیں ایاک نعبد ایاک نستعین, توکل تیرے اوپر ہے. یہ ایاک نعبد ایاک نستعین توکل کی علامت ہے. چونکہ نعمتیں تیری طرف سے ہیں, پالنے والا تو ہے, رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ پالتا ہے, یوم دین کا مالک تو ہی ہے, اینڈ میں جا کے کیا ہے؟ یوم دین ہے. تو پھر ایک توکل کہ خدایا میرا انحصار تیرے ہی اوپر ہے. تو اگر آپ بہت بڑی کسی مصیبت میں پھنسے ہوں اور سورہ فاتحہ کو یہ سوچ کر پڑھنا شروع کر دیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے کیوں کہا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, اور کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. یہاں سے صبر آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. یہ اسکول تو نہیں ہے, ہوم ورک بھی نہیں دیا جا سکتا, لیکن کیا میں آپ کو ہوم ورک نہیں دے سکتا کہ آپ سورہ فاتحہ ایسے پڑھ کے دیکھیں؟ تو کل جب ہم آئیں تو اس وقت تک آپ کتنی رکعت واجب نمازیں پڑھ چکے ہوں گے اور دس مرتبہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے, ذرا ٹیسٹ کیجیے گا کہ یہ سب کتنی دفعہ میں یاد رہے گا. ہمارا حافظہ بڑا عجیب ہے. تو ہم اس جگہ پہ آ کے پھر دوبارہ کہتے ہیں خدا پہ انحصار کرو. ہم تزکیہ بھی اپنا خود نہیں کر سکتے, تہذیب نفس بھی اپنی خود نہیں کر سکتے, اس میں بھی خدا پہ انحصار کریں کہ صرف خدا ہے جو نصرت فرمائے گا تو ہم یہ کر پائیں گے ورنہ نہیں کر پائیں گے. خداوند متعال انشاءاللہ لطف فرمائے گا شب جمعہ ہے. خداوند متعال اس شب جمعہ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہ. ایک خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اس خطبے کا نمبر مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں آل اللہ مقامہ الشریف 85 نمبر ہے, 85 خطبہ نمبر 85. اس میں امام نے اللہ کے اچھے بندوں اور جو اس کے مقابلے میں برے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. مجھے یہ خطبہ عرض کرنا ہے. اس سے پہلے جو خطبہ نمبر 84 ہے, اس خطبہ نمبر 84 کے بھی اختتام میں امام نے اللہ کے بندوں کا تذکرہ کیا. اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہمارا ٹاپک انسان شناسی ہے کہ امام انسان کو کیسے بیان کرتے ہیں, اور اس میں سے ہمیں اپنے لیے گائیڈنس نکالنی ہے کہ امام انسان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو بتاتے ہیں اچھا انسان ایسا ہوتا ہے, برا انسان ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے لیے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اس موقع پہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے. تو میں پہلے خطبہ نمبر 84 کے آخری جو پیراگراف ہے اس کو عرض کروں گا, اور اس کے بعد خطبہ نمبر 85. تو شاید ہم آج خطبہ نمبر 85 پہ نہ پہنچ پائیں, کم از کم خطبہ نمبر 84 کا جو آخری پیراگراف ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. آپ ایسے ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ کسی کی شادی تھی, تو شادی میں گاڑی میں لے کے جا رہے تھے, بارات جیسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بارات لے کے جا رہے تھے, بندہ بھی دیندار تھا اور اس کی جو زوجہ تھی وہ بھی دیندار تھی. وہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ مست انسان تھا, تو اس نے وہاں پہ میوزک لگا دیا. اچھا, وہ جو دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ دیندار تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسے بند کرو. تو اس نے کہا کہ آج آپ لوگ کم از کم آج رات تو سن لو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ظلم دوسری راتوں میں برا ہو اس رات میں سب سے برا ہے, یہ ہماری زندگی کی اہم رات ہے. صحیح ہے, اپنے نفس کے لیے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اپنے نفس کے لیے سب سے اچھا انسان امام نے فرمایا, دیکھیے اس میں, اللہ کے بندو یا عباد اللہ, ایسا ہونا چاہیے اس میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں اس کی عربی دیکھنا چاہ رہا تھا. اچھا, فرمایا اللہ کے بندو لوگوں میں, ہاں عباد اللہ یہاں پر ہے, عباد اللہ, ان انصح الناس لنفسہ اتوعہم لربہ وان اغشہم لنفسہ اعصاہم لربہ, المقبون من غبن نفسہ والمقبوط من سلم له دینہ. اللہ کے بندو, لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے. کون اپنے نفس کے لیے سب سے اچھا ہے؟ وہ جو اپنے نفس کی لذتوں کو پورا کرے, وہ جو نفس کی ہر خواہش پورا کرے. نہیں, امام فرما رہے ہیں لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے, جو اپنے رب کی اطاعت سے آگے نہیں نکلتا ہے، اپنے نفس کی خواہشوں سے لڑتا ہے، تو وہ دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اپنے اوپر کتنی سختیاں ڈال رہا ہے، جبکہ یہ اپنے لیے سب سے اچھا بندہ ہے، یہ سب سے اچھا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اپنے نفس کو ہر سختی سے بچا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ 50-60 سال ہے، ابدی زندگی میں سختیوں سے بچا لوں میں، یہاں چند دنوں کی سختی جھیل لیتا ہوں. امام نے فرمایا کہ اب یہ بصیرت کی بات ہے نا، کہ کوئی اس بصیرت پہ پہنچ جائے کہ یہ جو سختی ہے یہ سختی مسئلہ نہیں ہے. اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، مثلا آپ دیندار ہوں، آپ کے فیملی میں کچھ لوگوں جو اتنے دیندار نہ ہو، تو مثلا آپ کی بچی ہے، اب وہ بالغہ ہو گئی ہے، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں پردہ کرو، اور وہ آپ سے آ کر کہیں گے ارے چھوڑیں ابھی تو بچی ہے جانے دیں، اتنی سختی نہ کریں، یہ بچی کے حق میں اچھا کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کیا کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ اس بیچاری کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، اپنی دانش میں ہمدردی کر رہے ہیں اور اس بیچاری کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. اسی طرح ہم اپنے ساتھ بعض اوقات مثلا ابھی فجر کا وقت آئے گا، سونے کے لیے بہت سخت خواہش ہوگی، ادھر سے اذان ہو رہی ہوگی، تو نفس کیا کہے گا، آج سو جاؤ کوئی بات نہیں، تھکے ہوئے ہو، یہ اچھائی ہے، یہ نہیں اچھائی نہیں ہے، یہ بہت برائی ہے، اپنے نفس لڑنا سیکھو. امام فرما رہے ہیں اللہ کے بندو، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، ویسے کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گناہگار ہے. اصل فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک، یعنی وہ جس کو دیکھ کر انسان کہے کاش میں ایسا ہوتا، قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا. تو امام نے گویا پوری کلچر کو یہاں پہ بیان کیا ہے. اب اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اپنی زبان کو کنٹرول کریں. ایک دفعہ پاکستان سے باہر تھا، چلو ملک بولنے میں بھی کیا جا رہا ہے، انگلینڈ میں تھا، تو انگلینڈ میں لندن سے تھوڑا فاصلے کے اوپر ایک شہر تھا، چھوٹا شہر تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے خیال مانچسٹر کے نزدیک کوئی جگہ تھی، شہر کا نام یاد نہیں آ رہا ابھی، چھوٹا شہر تھا، اور جس گھر میں ہم بیٹھے تھے وہ بھی انتہائی فضول قسم کا ایک کوئی پرانے زمانے کا بنا ہوا گھر تھا، اس کی ہر دیوار و دیوار میں چوں 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 کی آوازیں آ رہی تھیں. انگلینڈ میں ایسے پرانے گھر بہت ہیں، انتہائی فرسودہ قسم کے، جس میں زندگی گزارنا عذاب ہے. تو وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اس میں رہنے میں کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اس جملے کی وجہ سے میں اتنی برائی کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جو میزبان تھے ان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان کے اوپر، ایک دسترخوان لگنے والا تھا، کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے. جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ میزبان کے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ مثال کے طور پر اس کی انگلش میں کہہ رہے تھے یو مسٹ بی ویری تھینکفل ٹو یور پیرنٹس کہ انہوں نے تمہیں یو کے کی نیشنلٹی دلوا دی. تو وہ مہمان میزبان کے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے تمہیں یو کے کی نیشنلٹی دلوا دی. کافی حد تک تو اچھا، میں صبر کرنے والوں میں مشہور نہیں ہوں، میں غصہ دکھانے والوں میں مشہور. تو مجھے تو آگ لگ گئی ایک دم سے، میں نے کہا بندے خدا کچھ کنٹرول کرو زبان کے اوپر، اس بچے کو بولو تم اپنے باپ کے شکر گزار ہو کہ اس نے تم کو ایمان دیا، تمہیں دین دیا، یہ کون سی تم پوائنٹ دے رہے ہو شکر گزاری کا کہ یو کے کی نیشنلٹی دی، یہ کون سی نعمت ہے جو تم کہہ رہے ہو اس کو. زبان کنٹرول کرنی چاہیے انسان، نعمت کو نعمت سمجھے، جو نعمت نہیں ہے اسے نعمت نہ سمجھے. تو ابھی ہمارے یہاں تو اتنا عجیب عالم ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ ایک بندہ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا میری ایک حاجت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں. اب میں نے بھی اپنی دانش میں بتا دیا، مثلا زیارت عاشورہ پڑھو اس طرح اس طرح. کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر کہیں بات ہوئی، بہت پہلی پرانی بات ہے، اس وقت یاہو میسنجر ہم لوگ استعمال کیا کرتے تھے، تو اس پہ دوبارہ کہیں کانٹیکٹ ہوا، تو میں نے پوچھا، تو کہیں بات نکلی، تو میں نے پوچھا وہ ہو گیا معاملہ، کہنے لگا ہاں وہ ہو گیا. میں نے کہا پھر، کہنے لگا اب میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ میں نے، معذرت چاہتا ہوں، اب یہ جملہ شاید اچھا نہ لگے آپ کو، تو کہنے لگا میں اب اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ میں نے توپ سے مچھر مارا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مولانا میرا گرین کارڈ پھنسا ہوا تھا، میں نے اس کے لیے آپ سے کہا تھا، تو میں نے زیارت عاشورہ پڑھ کے گرین کارڈ لیا ہے. استغفر اللہ. اب بتاؤ یار کیا کر رہے ہیں؟ تم نے امام حسین کا نام استعمال کیا ہے، اللہ اکبر. اور بھائی کو ڈھنگ کی چیز مانگو تو زبان پہ بہت خیال کریں. وہ جیسے ہمارے بزرگ کہتے تھے نا کہ فرشتوں کا پتہ نہیں ہوتا، کسی ٹائم پہ سن لیتے ہیں، وہ واقعاً سن لیں اور پھر ایسی کسی مصیبت میں انسان پھنس جائے جس سے بعد میں نکل نہ سکے. میں نے لوگوں کو یقین مانے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، آنکھوں سے روتے اور یہ کہتے خود دیکھا ہے کہ مولانا وہ کتنا برا وقت تھا جب میں یہاں پر آیا اور رہنے کے لیے. کہنے کا اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کتنا برا وقت تھا، اس دن میں بہت خوش تھا، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ کتنا غلط وقت تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اولاد ہاتھ سے نکل گئی. اور ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ برٹش نیشنلٹی دلوا دی. کیا بات. اصل فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دیا. البتہ یہ میں قبول کرتا ہوں کہ بعض اوقات وہاں جا کر کوئی شخص دین پہ باقی رہ سکتا ہے، یہ بھی قبول ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو یہاں پر ہوں گے وہ سب دین پہ باقی رہ جائیں گے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی میں قبول کر رہا ہوں. ایسے تھوڑی کہ ہمیں نہیں پتہ اندازہ ہو رہا، لیکن میں یہاں پہ جس بات پہ خوش رہتا ہوں وہ یہ کہ بھائی آخر تک نماز جنازہ والا ہی مرے گا انشاءاللہ. وہاں ڈرامے کچھ اور ہیں پھر، وہاں جب بگڑنے پہ آتا ہے تو بہت بگڑ جاتا ہے معاملہ، کچھ اور ہی بن جاتا ہے پھر. وہ نیک بخت وہ ہے، اب دیکھیں امام نے، میں عرض ہی کر رہا تھا کہ امام نے پوری کلچر بیان کی ہے، ایک پورا کلچر دیا ہے کہ مثلا اگر آپ کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی قسمت بڑی زبردست ہے، صحیح ہے. اچھا کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں جس اس کی قسمت بڑی زبردست ہے؟ جو پیسہ کما رہا ہے. اچھا انگلش لینگویج میں ورڈ کے میننگ چینج ہو گئے. انگلش لینگویج میں پہلے فارچون کا مطلب قسمت تھا، اب فارچون کا مطلب دولت ہے. عجیب ہے. پہلے انگلش لینگویج میں فارچون کا مطلب تھا قسمت، تو ایک آدمی اگر کوئی بہت دیندار ہوا، جنتی ہوا، تو وہ فارچونیٹ ہو سکتا تھا. اب فارچون کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ. یعنی قسمت اور پیسہ ان کے نزدیک ایک ہی ہو گیا ہے. تو ہمیں اپنی زبان پہ گرفت کرنی چاہیے. امام ہمیں لغت دے رہے ہیں کہ تم اگر کہہ رہے ہو خوش قسمت ہے، اچھا اچھی طرح دیکھو تم کس چیز کو خوش قسمت کہہ رہے ہو، کون سی خوش قسمتی ہے اس کے اندر. امام یہ چاہ رہے ہیں، دیکھیں نا لغت ڈیفائن کی ہے امام نے. اچھا یہ جو امام نے لغت ڈیفائن کی ہے ہمارے لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ یہ ہے، دھوکا اس کو ہوا ہے، تو یہ امام نے لغتیں بیان کی ہیں، ہماری کلچر بیان کی ہے. تو اب آپ کی اور میری زبان ادھر ادھر نہ پھسلے، یہ دیکھ کے بات کریں کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں خوش قسمت، کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بد قسمت. مثلا قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا. نیک بخت وہ ہے. نیک بخت کون ہے؟ نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت حاصل کی. بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا. نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت حاصل کی، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا. اس کے بعد امام نے ریاکاری کے حوالے سے عرض کیا، فرمایا میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اچھا اس سرکار ابھی تو آپ آئے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک دفعہ میں ایک کلاس میں تھا ایران میں، تو وہ ہماری کلاس تھی پولیٹیکل سائنسز کی، ایم فل کر رہا تھا اس وقت میں، تو وہ ایک پروفیسر تھے، ان کی کلاس میں ایک لڑکا دیر سے آیا، ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، بہت کم تھے، 10-11 اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ تھوڑا سا دیر سے آیا. جیسے ہی آیا اس نے بولنا شروع کیا، تو جو ٹیچر تھا وہ کہنے لگا، بیٹا ابھی سوئمنگ پول پہ آئے ہو، وارم اپ کر لو تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں چلانا، تھوڑا سا جم تو جاؤ. تو اچھا، اس کے بعد یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا تعلق شاید انسان شناسی سے ڈائریکٹ نہ ہو، لیکن جملہ بہت سخت ہے. امام نے فرمایا کہ یاد رکھو، اعلمو کا مطلب ہوتا ہے جان لو. جان لو کے پیچھے کا مطلب کیا، یعنی علم حاصل کرو، لیکن اس کا مطلب یاد رکھو بھی ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے یہاں پر، مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کو یاد رکھو ترجمہ کیا ہے. یہ بات شاید صحیح ہے اردو میں کہ اس کو یاد رکھو کہنا چاہیے، ویسے اعلمو کا مطلب ہوتا ہے جان لو، لیکن میں نے عرض کیا اس کو یاد رکھو کے معاملے میں کہتے ہیں. یاد رکھو کیا، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. اوہو ہاں، یہ کیا معاملہ ہے، اس کو میں جرات کر کے عرض کرتا ہوں. ابھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد، لا صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری طرح، یہ بہت مصیبت کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، صاف بتانا بہت مصیبت کی جگہ پہ. کیوں؟ یہ پولیس رات ہے، انصاف نہیں کیا سیدھے نیچے. اچھا، کتنا چانس ہے ریاکاری کا یہاں پہ؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. وہ کیسے؟ میں جیسے میں نے ابھی اب ہاتھ ہلایا نا، مجھے بھی تو 25-30 سال ہو گئے نا بولتے ہوئے، تو میں بھی یہ دیکھ کر سمجھ جاؤں گا کہ یہ جو میں نے ہاتھ ہلایا تھا یہ دکھانے کے لیے تھا، اتنا جو میں نے ہاتھ ہلایا تھا یہ تو صحیح تھا، صحیح ہے، اور یہ جو حرکت کی مثلاً یہ دکھاوے کی تھی، صحیح ہے. کتنا فرق ہوگا؟ شاید 5% کا، 10% کا. امام کہہ رہے ہیں یہ جو 5% ریا ہوا ہے نا، یہ بھی شرک ہے. 5% ریاکاری، امام فرما رہے ہیں یہ بھی شرک ہے. تو مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے مطلب کو کنوے کرنے کے لیے اس طرح کہہ دینا کافی تھا، لیکن اگر میں اس طرح کہوں تو میری شہرت ہوگی، اور میں نے وہ کہہ دیا. صحیح ہے، مطلب تو کنوے ہو گیا لیکن میں نے اپنی شہرت بھی 5% ایڈ کر لی ہے. صحیح ہے، امام فرما رہے ہیں، عربی عرض کرتا ہوں، اعلمو ان یسیر الریا شرک، مختصر سا ریا بھی شرک ہے. مختصر سا ریا بھی شرک ہے. ومجالس اہل الہوا منسأت للایمان. اس کو بس یہیں پہ بھی روکتا ہوں. امام نے یہ جملہ فرمایا، بہت ایسا ہوگا، بہت ایسا ہوگا، آپ کسی بندے سے ملیں گے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ وہ جو فلاں آدمی ہے نا، اس سے میری بڑی اچھی دوستی آ رہی ہے. اچھا، وہ جو فلاں آدمی ہے وہ فاسق فاجر ہے یا مومن ہے؟ پکا فاسق ہے. تو آپ اس کی دوستی یاری پہ فخر کیوں کر رہے ہیں؟ شو بازی، ذرا یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی آگے پیچھے اٹھتا بیٹھتا ہوں. امام نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، فرمایا مجالس اہل الہوا منسأت للایمان، ہوا پرستوں کی مصاحبت ایمان فراموشی کی منزل ہے. اگر تم اس طرح فاسق و فاجروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ. ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے، آپ کو کسی آفس میں جانا پڑتا ہے، اس آفس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ کو اس کا کام، اس کام کروانا ہے اس سے، ایک علیحدہ معاملہ ہے. ایک دفعہ اس سے دوستی یاری پر آپ فخر کر رہے ہیں، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. ان جملات میں کلچر ہے ہماری، یہ وہ کلچر ہے جو ہم بھولے بیٹھے ہیں. ہماری زبانیں تبدیل ہو رہی ہیں، ہماری لغتیں تبدیل ہو رہی ہیں، ہمارے اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو رہا ہے. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، ہمارے پاس کتاب باقی ہے، ورنہ میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی ہیں ہمارے پاس، خدا نہ کہے تو خیر ہو ہی نہیں سکتا تھا ایسا، خدا نے کہا تھا کہ ہے قرآن ہے نہج البلاغہ، اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم لوگ دیندار ہیں، اور ہماری کلچر اس سے ڈفرینٹ ہے. تو بے دین تو ہمیں دیکھتے نا کہ یہ دیندار ہیں. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ڈائلیما یہ ہے کہ بہت سارے بے دین ہم جیسے دینداروں کو دیکھ کر دین سیکھنا چاہ رہے ہیں, اور جب وہ ہم جیسے دینداروں کے دین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پھر ہم بے دین ہی صحیح. تو خدا کا شکر ہے کتاب باقی ہے, لیکن کتاب باقی کے ساتھ ایک اور مشکل ہے, یہ صرف کہیں اور باقی ہے, یہاں باقی نہیں ہے. یہاں کہیں باقی نہیں ہے, یہاں وہی ہے جو سب جگہ ہے. بھیڑ چال میں پھنس گئے, حقیقت یہ ہے. تو ابھی ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں اپنے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے, مجھے کرنا چاہیے دیکھو یہ نہج و بلاغہ میں کلچر ہے کیا, کیا میں اس کلچر سے اپنے آپ کو نزدیک لا سکتا ہوں؟ اچھا مجھے قربانی دینی پڑے گی, مجھے لوگ کہیں گے کہ آپ تو بہت مثلاً قدامت پسند ہیں, اور آپ لوگ ممکن ہے کوئی کہ آپ بہت ریڈیکلز ہو گئے ہیں, آپ لوگ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو سہنا پڑے گا. جتنا کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو کریں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, یہ خطبہ نمبر 84 تھا, اس کے آخری چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں, اس کو جا کے دوبارہ دیکھیے گا. امام نے کس کو کہا کہ اس کو دھوکہ ہوا ہے, کس کو کہا کہ یہ قابل رشک ہے, کس کو کہا امام نے خوش قسمت ہے, کس کو کہا امام نے کہ یہ بدقسمت ہے. ریاکاری کے سلسلے میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, مجالست کے سلسلے میں فرمایا, اور یہ جملے بہت تیزی سے آگے جا رہے تھے. یہ جو آخر میں چار پانچ لائنیں رہ گئی ہیں خطبہ نمبر 84 کی, اس میں وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا, ایک پیالے کے اندر پورا سمندر, وہ اس طرح ہوا ہوا ہے اس کے آخری چند لائنوں میں. تو اگر میں پڑھتا بھی تو صرف مجھے پڑھتے گزرنا پڑتا, چونکہ ابھی ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو یہ آپ ضرور جا کے دیکھ لیجیے گا, اس میں اصول دیے ہوئے ہیں, بہت اصولی باتیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, کلچر کے بنیادی اصول آئے ہوئے ہیں. اور ایک بس انسان کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے کسی طرح اپنے آپ کو اس کے نزدیک لے آئے بس, کیونکہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آوے گا آوا بگڑا ہوا, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. اپنے آپ کو نزدیک سے نزدیک تر لے آئے, اور جتنا کر سکتے ہیں کمپرومائسز سے بچیں, کمپرومائسز سے بچیں, کیونکہ کمپرومائسز آہستہ آہستہ گھسیٹتے 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 پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. جتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں ریزسٹ کریں. اور مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے نہیں مولانا ہم نہیں کر سکتے, واقعا اگر ہم ہوں تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر خدا مدد کرے تو کر سکتے ہیں, لطف خدا شامل حال ہو تو کر سکتے ہیں. تو خدا سے لطف کو طلب کرتے رہیں, خدایا تیرا لطف شامل حال ہو, تو انشاءاللہ ہم اس کو انجام دیں گے. اور آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ آپ اور ہم الحمدللہ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء نے بلا اسلحہ مقابلہ کرنا سکھایا. اگر سید الشہداء کے پاس فوج ہوتی اور سید الشہداء فوج کے ساتھ لڑتے جیت جاتے تب بھی کمال تھا, یہ سید الشہداء کے پاس فوج نہیں تھی, نہ ہوتے ہوئے لڑے اب بھی جیت گئے, یہ بہت بڑا کمال تھا. اور ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ, عجیب بات ہے, آپ نے دیکھا کہ کربلا میں آخر وقت تک کسی معجزے سے خدا نے امام حسین کو نہیں بچایا, آخری وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے سے بچایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام معجزے سے بچایا, نہ خدا نے علی اصغر کو بچایا نہ علی اکبر کو بچایا, کسی معجزے سے نہیں بچایا. کیوں خدا نے ایسا کیا؟ اب ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کیوں خدا نے ایسا کیا, مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہوتا تو میں اپنے اندر سوچتا کہ اگر میرا بیٹا ذبح ہوا تو شاید معجزہ نہیں ہوگا اور میں ہار جاؤں گا. سید الشہداء کے واقعے نے ہمیں یہ ہمت دی کہ تم ذبح ہو جاؤ, لاشا پامال ہونے دو, خاندان کو اسیر بننے دو, تمہاری فتح میں تضمین کرتا ہوں. اللہ اکبر. جو ہونا ہے ہو جائے. خدا فرماتا ہے معاملہ میرے ہاتھ میں, معاملہ کہیں نہیں جائے گا. جو ٹرن ہوا ہے معاملہ معجزات کے معاملے میں, عاشور کے دن ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوا جس سے سید الشہداء کی جان بچتی. خدا نے ہونے دیا, ہونے دیا. جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جو پہلا ایسا معجزہ ہوا جس نے ماحول کو تبدیل کیا وہ بازار کوفہ کے اندر ہوا. شب جمعہ ہے, میں اور آپ کربلا میں نہیں ہیں لیکن کربلا کے زائر بن سکتے ہیں آپ کربلا کے زائر بن سکتے ہیں, ابھی بھی کربلا کے زائر بن سکتے. جو معاملہ تبدیل ہوا وہ گویا 11-12 محرم کے قریب بازار کوفہ میں ہوا, اور وہ اس وقت ہوا جب نیزوں کے اوپر سر لائے گئے اور سید الشہداء کا سر اقدس بھی لایا گیا, اور سید الشہداء کے سر نے تلاوت شروع کر دی. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یعنی اس آیت نے, پڑھنے نے پوری دنیا کے سامنے ایک بات ثابت کر دی, وہ یہ کہ خدا ہے اور خدا حسین کے ساتھ ہے. خدا ہے اور خدا حسین کے ساتھ ہے. اب خدا حسین کے ساتھ ہے چاہے تم نے ان کے بیٹے کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اب بھی خدا حسین کے ساتھ ہے. تم نے ان کے خاندان کو اسیر کیا ہوا ہے لیکن خدا حسین کے ساتھ ہے. آئی دو شب جمعہ ہے, میں چاہتا ہوں دو جملے ایسے کہوں مصائب میں جس میں میرا دل بھی امام کی طرف جائے, آپ کا دل بھی امام کی طرف جائے, اور میں وہ دو جملے سید الشہداء کی یتیمہ مسکینہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا سید الشہداء کی مظلومیت اگر کربلا کے میدان میں واضح ہو کر سامنے آتی ہے تو اس وقت ہے جب شیر خوار علی اصغر کو تیرے ستم لگا, اور سید الشہداء کی مظلومیت کربلا کے بعد کہیں واضح ہو کر سامنے آتی ہے تو زندان شام کے اندر سید الشہداء کی یتیمہ مسکینہ کا دنیا سے جانا تھا اور اسی پھٹے ہوئے کرتے کے اندر کفن دینا تھا. آج تک دنیا میں سید الشہداء کی مظلومیت کی علامت بی بی اس بنت سید الشہداء کا اس زندان کے اندر ہونا ہے. اب روایتیں کیا کہہ رہی ہیں ہم سے, روایتوں کا بیان بڑا عجیب بیان ہے کہ ایک موقع پر جب یہ بچی اپنے والد کے غم میں بہت زیادہ روئی اور گڑ گڑائی تو گویا سر اقدس کو زندان میں بھیج دیا گیا. اس بچی نے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور بار بار کہتی تھی اے میرے بابا کے سر کس نے تیرے گلے پہ چھری چلائی, کس نے تجھے تن سے جدا کیا. اور ایک موقع آیا کہ یہ جملے دہراتے دنیا سے رو سکتا. آج تو ایک خواب اور عرض کر دوں, جب اس خواب کو بھی بیان کرتے کہ جب بچی نے چوتھے امام کے سامنے فرمایا کہ خواب دیکھا ہے میں نے کہ اماریاں اتر رہی ہیں اور ایک بی بی تشریف لائی ہیں اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ بنت رسول اللہ ہے, اور میں ان سے جا کر کہتی ہوں کہ آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا, اور وہ فرماتی ہیں کہ بچی یہ بتاؤ تمہارے کانوں کے سرکار اب کیسے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون.
پروردگار شب جمعہ ہے خدایا, سید الشہداء کا ذکر ہے, تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا, اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا، مولا سید الشہداء ان کی اولاد مظلوم کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ تمام مرحومین کو سید الشہداء کی زیارت اور ان کی شفاعت کا شرف نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، شب جمعہ ارواح سید الشہداء کے روضے پہ جاتی ہیں، پاک پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما۔ امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔